الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني لن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. یہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا ہے جو کہ ریا یعنی دکھاوے سے بچانے کے لیے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے آپ کی یہ دعا امت تک پہنچی. اور ریا کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے, چھوٹا شرک, چھپا ہوا شرک. اور وجہ یہ ہے, شرک اس لیے ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اگر وہ عمل مخلوق کی خوشی کے لیے ہو, مخلوق سے تعریف چاہنے کے لیے ہو, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی نہ ہو, تو ایسا عمل ریا اور دکھاوا کہلاتا ہے, اور اس کو شرک خفی بھی کہتے ہیں, چھپا ہوا شرک. وجہ یہ ہے, شرک جلی تو یہ ہے کہ ایک آدمی درخت کو پوج رہا ہے, اللہ کو بھی مانتا ہے اور ساتھ میں کسی بت کی پوجا کرتا ہے, یہ شرک جلی ہے, چھپا ہوا شرک ہے. اور ریا دکھاوا شرک خفی ہے. وجہ یہ ہے کہ کر تو عبادت اللہ کی راہ ہے, جیسے نماز ہے یہ تو اللہ کی عبادت ہے, اسلام یہ اللہ کے لیے خاص ہے, لیکن اس نماز سے مقصود اور مطلوب کچھ اور ہے, اس لیے اس کو شرک خفی کہتے ہیں. عبادت کر رہا ہے جیسے بیان کر رہا ہے, اب بیان میں تو قرآن و حدیث کی بات ہے, اپنے اکابر کی, اپنے بزرگوں کی بات ہے, تو ظاہراً اس میں اللہ تعالی کی شریعت کی, دین کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی, یہ سب بات ہے, لیکن اس سے مقصود اور مطلوب کیا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں, واہ واہ کریں, اس لیے اتنا چھپا ہوا ہے یہ. میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دکھاوا تین وقت میں داخل ہوتا ہے, گویا کہ ریا اور دکھاوے سے حفاظت تین وقت کی جاتی ہے. نمبر ایک، کسی عمل کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی وہ عمل ابتدا ہی میں اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے اس سے دنیاوی کوئی نفع اور فائدہ ملے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے کہ قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عالم رہتے تھے. دس برس گزرے، دس برس ساتھ رہے، اور دس برس کے گزرنے کے بعد حضرت گنگوئی سے کہا کہ حضرت میں دس سال آپ کے ساتھ رہا لیکن مجھ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آیا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ سچ بتانا کہ تمہاری میرے ساتھ رہنے کی نیت کیا تھی، کیا نیت کی تھی تم نے؟ اس نے کہا حضرت میری نیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ رہوں گا اور اصلاح کی باتیں سیکھوں گا، وقت گزرے گا آپ مجھے خلافت عطا فرما دیں گے، میں خلیفہ بنوں گا، پھر جا کر اصلاح کا کام شروع کر دوں گا. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہاری اس نیت کی وجہ سے تمہیں فائدہ نہیں ہوا. کہ تم نے غیر اللہ کی نیت کی، اپنی اصلاح کی نیت کرتے، خلافت ملے نہ ملے. لہذا نیت کی خرابی کی وجہ سے برسوں کی محنت بیکار جاتی ہے. کہ مجھے میں بڑا بنوں، واہ واہ ہو، تو بڑا بننے کا شوق، یہ نیت کی خرابی ہے. چالیس چالیس سال کی محنتیں بیکار جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ نیت میں خرابی ہوتی ہے. تو لہذا اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے عمل کرنے سے پہلے. نمبر دو وقت یہ کہ انسان نے کوئی کام اخلاص سے شروع کیا، اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دوران عمل اس میں ریا دکھاوا آ گیا. وہ کیسے کہ مسجد میں آیا، اللہ کے لیے میں نیک کام کر رہا ہوں یا بیان کر رہا ہے، اللہ کے لیے شروع کیا کہ بھائی اللہ کی رضا مقصود، مضامین عطا ہوئے، اب شیطان کوششوں میں ہے، نفس کوششوں میں ہے. کہا دیکھو کیسے مضامین ہیں، لوگ پھڑک اٹھے. کیا ہو جی؟ پھڑک اٹھے. دیکھو کیسا پھڑکا دیا. اس وقت حضرت فرماتے تھے مقرر کی تیور بدلنا شروع ہو جاتے. تو درمیان عمل ریا اور دکھاوا وہ داخل ہوتا ہے. درمیان عمل کہ دیکھو کتنی اچھی عبادت کر رہے ہو، نفس کہتا ہے دیکھو کیسے نیک آدمی ہو تم، کیسی عبادت کرتے ہو. تیسری جو عمل ہے وہ عمل کر لیا، اخلاص سے کیا، کوئی اس میں مطلوب نہیں ہے، محنت کی، مشقت کی، لیکن فرمایا پھر اس عمل کی مرتے دم تک حفاظت کرنی پڑتی ہے. کہ اس عمل کی وجہ سے اپنی عزت اور مقام، کہ جی آپ کا سن فراغت کیا ہے، کہ جی میں تو 2002 میں فارغ ہوں. اچھا جونیئر ہو تم، میں تو 96 میں فارغ ہوا ہوں. اچھا تم تبلیغ میں کتنے زمانے سے لگے ہو؟ کہا 10 سال ہوئے. اچھا میں تو پرانا ہوں. شیخ کے ساتھ کتنا وقت گزارا؟ جی 5 سال. اچھا میں نے 12 سال گزارے. یہ جو فرق ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، 3 دن میں اس اللہ والے نے ان کو خلافت دے دی. اب تو پوری خانقاہ میں تہلکہ مچ گیا، اور وہ جو پرانے پرانے چودھری اور جگادری تھے انہوں نے کہا لو جی ہم تو کتنے برسوں برسا برس سے رگڑے کھا رہے ہیں، ہم اتنے پرانے اور ہمیں خلافت نہیں ملی، ہمیں امارت نہیں ملی، ہمیں کوئی عہدہ نہیں ملا، یہ کل کا لانڈا اس کو خلافت دے دی 3 دن میں، یہ چہمی گوئی چیمی گوئی چیمی گوئی کیا کہہ رہا ہے؟ ارے تو کیا کہہ رہا ہے؟ چیمی گوئی بس شیخ کو خبر لگی ان بزرگ نے کیا کیا کہ فرمایا کہ سب لوگ ایک مرغا لے کے آؤ اور چھری، سارے مریدین لے آئے، فرمایا اب جاؤ ایسی جگہ کاٹو جہاں کوئی نہ دیکھ رہا، چھپ کے کاٹنا، ذبح کر کے لے کر آؤ، سب لے گئے۔ اس کے بعد جناب بہترین بوٹیاں کوئی کڑاہی کی، کسی نے قورمے کی، کسی نے بریانی کی بوٹیاں بنا کے لے آئے، اور وہ جس کو 3 دن میں خلافت دی تھی وہ جناب زندہ مرغی لے کے آ رہا ہے، سب کہہ رہے لو جی یہ دیکھو، کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا۔ شیخ کے پاس آئے، ایک سے پوچھا بھائی کیا کٹ، حضرت میں وہاں گیا غار تھا اس کے اندر، کسی نے کیا کہا کسی نے کیا، بہرحال تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کو بھی مرغی دی گئی تھی اور آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، کہ کسی جگہ چھپ کے ذبح کرتے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا۔ تو اس نے، اس مرید نے سر اٹھایا اور کہا کہ حضرت اصل بات یہ کہ میں جہاں جاتا تھا اللہ وہاں موجود ہوتے تھے، میں اپنی طرف سے دیکھتا تھا کہ کوئی جگہ تنہائی کی ہو، خلوت ہو، لیکن جہاں جاتا تھا بس وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، تو مجھے کوئی تنہائی نظر ہی نہیں آئی۔ بس سارے مریدین اب شرمندہ، اور فرمایا دیکھو یہ ہے۔ پھر شیخ نے فرمایا ان لوگوں سے، فرمایا تمہاری اور ان کے میں فرق یہ ہے کہ تم گھیلی لکڑی ہو، میں تمہیں آگ لگاتا ہوں اللہ کی محبت کی لیکن تم سلگتے نہیں ہو، تم جلتے نہیں ہو، یہ شخص سوکھی لکڑی تھا، آگ لگاتے ہی آگ پکڑ لی اس نے، اس لیے اگر میری اصلاح میں دیر ہو رہی ہے شیخ کے پاس تو شیخ کی آگ لگانے میں کمی نہیں ہے، وہ تو آگ لگا رہا ہے، جلانا چاہ رہا ہے اللہ کی محبت میں، لیکن میں اگر گیلی لکڑی ہوں تو کیسے آگ لگے گی؟ اس لیے جو لوگ اللہ کی محبت میں، اخلاق رذیلہ سے بچنے میں، گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتے ہیں، بس شیخ کی ایک صحبت اسے ان کو آگ لگ جاتی ہے، پھر تمام غیر اللہ جل کر خاک اور راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو آج اگر میری اسلام میں کوئی کمی ہے تو اس کی وجہ میرے اندر کمی ہے، کہ پتہ نہیں میری نیت کیا ہے، اس لیے اس عمل کی حفاظت مرتے دم تک کرنی پڑتی ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہیں زبان سے کبھی چھلکا دیا کہ ارے میں نے بھی یہ کیا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کتنے حجت الاسلام، بانی دار العلوم دیوبند، حضرت نے مدرسے میں کوئی عہدہ لیا ہی نہیں تھا، اپنا بنا کوئی چھپا کے رکھا، لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر فرماتے ہیں کہ ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا، ایک اللہ والا جب اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمناؤں کا خون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اور پھر خون جو تمناؤں کا خون کرتا ہے، کسی کا دریا ہوتا ہے خون کا دریا، کوئی خون کا سمندر رکھتا ہے، اس پر فرمایا کہ ایک قطرہ اگر ہوتا تو وہ چھپ بھی جاتا۔ خاک کس طرح چھپائے گی لہو کا دریا، کہ اگر کوئی قطرہ ہوتا تو اس قطرے کو تو چھپانا آسان تھا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں دریائے خون محبت، اور جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اپنی تمناؤں کا جو خون ہے اس کا سمندر رکھتا ہو، اس کو کیسے مٹی چھپائے گی، اس کو مٹی کیسے چھپائے گی؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر دو حرف کا تجھ پر دھبا نہ ہوتا تو میں تجھ کو ایسا مٹاتا. نفس کو فرما رہے کہ پرندے کا بھی گھونسلہ ہوتا ہے تیرا وہ بھی نہ ہوتا. ایسا گزر رہے، ایک جلاہے نے دیکھا، جلاہے نے پوچھا آج بازار میں سود کا کیا بھاؤ ہے؟ وہاں سے اس نے پوچھا کہ لگ ہی نہیں رہتے کہ عالم ہے، کوئی دیہاتی لگ رہے ایک بالکل. تو ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ فرمائے کہ بھائی آج میں بازار نہیں گیا. تو جلاہے سے امید نہیں تھی کہ اس کو سود کا بھاؤ نہ معلوم ہو، تو اس نے آگے سے موٹی سی گالی دی. حضرت مسکرانے لگے، حضرت کے ساتھی کو غصہ آیا، حضرت اس پر مسکرا رہے کہ اس بیچارے کو کیا پتا، ایسا اپنے کو مٹایا. تو عمل کی حفاظت ساری زندگی مرتے دم تک، یہ نہیں کہ میں آج تو ایک حافظ قرآن ہے میں حافظ سفلا بول رہا ہوں، مولوی نہیں، مولوی تو نہیں، مولانا صاحب بات کر رہا ہوں، اور ذرا تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو حضرت اقدس مولانا بول رہا ہوں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کو خود دیکھا. حضرت خانقاہ میں تشریف فرما، اپنی حیات کے صحت کے زمانے میں خانقاہ میں خود تشریف، کبھی ٹیلی فون بجتا خود اٹھا لیتے. اب لوگوں کی عادت ہے پوچھتے کون بات کر رہا ہے، اب حضرت کو دیکھیے، فرما دے اختر بات کر رہا ہے. ایسا کبھی نہیں کہ جی حضرت اقدس عارف باللہ حضرت مولانا شاہ ہے، یوں فرماتے اختر بات، کون آگے پوچھتے کون بات کر، اختر بات کر رہا. ایک مرتبہ کا قصہ ہوا بڑا مزیدار، حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فون اٹھایا تو آگے سے کسی نے حضرت مولانا مظہر صاحب دعوت برکاتم کے بارے میں پوچھا کہ وہ ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ تو نہیں ہے. تو اس نے پوچھا اچھا آپ کون بات کر رہے ہیں، تو حضرت نے ہنس کے فرمایا کہ میں مظہر کا باپ بات کر رہا ہوں. اردو حضرت کی عجیب تھی ماشاءاللہ، ایسی سبحان اللہ گفتگو ایسی ہوتی تھی کہ اللہ اللہ کیا ادب اور کیا. تو ایسے اپنے کو مٹایا ہمارے اکابر نے، اپنے ہمارے بزرگوں نے. یا تو ہم اشراق پڑھ کے نکلتے یا نفل پڑھ کے نکلے تو ہماری چال ہی کچھ اور ہوتی ہے. عمرہ کر کے آنے والی کی چال دیکھیے ذرا، اف حاجی صاحب کی چال ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہمارے اکابر کا یہ حال تھا، روتے تھے کہ اللہ عبادت کی، وہ کہتے تھے اللہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم نے، کیونکہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہماری عبادت. یہ وہ حضرات تھے. اور ہم ایک عمل کرتے، اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہمیں کم ظرف، ہمارا ظرف چھوٹا ہے، ذرا سا بھرتا ہے چھلکنے لگتے کہ بتائے تو صحیح آج رات 3 بجے تہجد پڑی ہے، کیسے بتائیں لوگوں کو کہ کم وقتوں قدر کر لو. کیوں؟ کمزرفی ہماری، یہ کمزرفی ہماری. اور پھر وہ عاجزی کیا ہوتی ہے ہماری، ہماری عاجزی. بھائی سب ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بہت ہی گھٹیا آدمی ہوں. حکیم الامت فرماتے ہیں ایسے عاجزی کرنے والوں کو، کوئی جو کہتے نا کہ بھائی میں تو بہت ہی گھٹیا بہت ہی کمینہ ہوں، تو فرماتے ہمت کر کے کہہ دے کوئی کہ واقعی آپ بہت کمینے ہیں. کیا حکیم الامت دیکھی، فرمایا ہمت کر کے کوئی کہہ دے کہ واقعی آپ، پھر دیکھو ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں عاجزی یہ تھوڑی ہے، عاجزی تو دیکھیں ان حضرات کے کس بات پر؟ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ کسی نے تعریف کی بس دل کی دنیا بدل گئی، عجیب، سب کے دل کی دنیا بدل گئی. حضرت پر ایک کیفیت تعریف فرمائے، لوگ تعریف کرتے ہیں، نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. یہاں لوگ تعریفیں کرتے ہیں، نہ جانے اشرف علی کا کیا حال ہوگا. یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے، اللہ تعالیٰ یہ چیز نصیب فرمائے اپنے کرم سے. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی چیز کے حفاظت کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. سبحان اللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، ان اشرک بک، کہ میں آپ کے ساتھ کیا پانا چاہیے؟ کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، عبادت آپ کی کروں، مخلوق سے نفع مخلوق سے مانگوں، تعریف مخلوق سے مانگوں. ان اشرک بک، آپ کے سے شریک ٹھہراؤں آپ کے ساتھ کسی کو. اور وانا عالم، میں خوب جان رہا ہوں، میرا نفس خوب جانتا ہے کہ میں کیا حرکت کر رہا ہوں، کہ میں نے کیا نالائقی کی ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. اور آگے کیا ہے؟ واستغفرک لما لا اعلم، اور استغفار کرتا ہوں، مغفرت مانگتا ہوں اس چیز سے، لما لا اعلم، جس کو میں جانتا نہیں ہوں. یعنی ایک ہے وہ شرک جس دکھاوا جس کو میں جانتا ہوں کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اور دوسرا وہ خطرناک ہے کہ جس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں. لیکن قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنی رحمت ہے، آپ نے کتنی پیاری دعا سکھا دی. اس دعا کو پڑھیں. بعض روایت ان کا اضافہ بھی، شیئن بھی ہے، ان اشرک بک شیئن، لہذا دونوں طرح درست ہے. تو دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. جو معمولات کی کتاب خانقاہ سے ملتی ہے، یہاں سے ملتی، جن کے پاس نہ ہو لے لیں، اس کتاب کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے کہ شرک خفی سے نجات دلانے والی دعا. اس دعا کو پڑھیں صبح شام تین تین مرتبہ، اور جتنی مرتبہ دین کی عبادت ہو، دین کا کام کریں، دین کی بات سب ساتھ یہ دعا پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. ایک مضمون ہو گیا. الحمدللہ، تقبل اللہ تعالی، ربنا تقبل منا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ حضرت والا نے اپنی جوانی کے 17 برس حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارے. حضرت پرتاپ گڑھ میں پیدا ہوا ہے. والد صاحب نے ابتدا میں مڈل کے بعد حکمت پڑھانے کے لیے الہ آباد بھیجا، اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے کہا تھا کہ میں مدرسے پڑھنے چلا جاؤں دیوبند، تو حضرت ان کے والد صاحب نے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں دروازے پہ جانے جانے والا مولوی نہیں بناؤں گا، حکیم بنو، سفر کرو اور علم اللہ کے لیے پڑھو. دادا پہلے طبیہ کالج میں پڑھا الہ آباد میں، اور یہ وہی زمانہ تھا کہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں آنا جانا. اب آپ بتائیے، علم بھی پڑھ لیں یعنی حکمت پڑھ لیں، اور شام سے لے کر عصر سے لے کر میرے شیخ فرماتے ہیں رات 11 بجے تک میں حضرت پرتاب گڑھی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا. اس کے بعد حضرت پھول پوری سے بیعت ہوئے, 17 سال رہے. اسی زمانے میں علم بھی پڑھا حضرت ہی کے مدرسے میں. فرماتے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے کہا بھی اقارب نے, عزیز نے, عائزہ نے, اقارب نے, دوستوں نے, ارے میاں یہاں کیا پڑھ رہے ہو, جاؤ سہارنپور دیوبند جاؤ, وہاں جا کر پڑھو, اس مدرسے کو کون جانتا ہے, پھلپور کا مدرسہ اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, معروف نہیں, چھوٹا مدرسہ. تو کیا فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی تم کیا لکھو گے, دیکھو ہم سہارنپور یا دیوبند جائیں گے لکھیں گے فاضلِ دیوبند, فاضلِ سیاست سہارنپور. میرے شیخ حضرت مولا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مدرس صاحب دعوت برکاتم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صاحب آئے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس, اور ان سے آ کر کہا, بتانے لگے کہ حضرت میں نے مولوی فاضل پڑھا ہے, یہ جو حکومتی کورس ہے نا مولوی فاضل. تو مولانا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ بڑے علمی آدمی تھے, فرمایا ایک بات تو بتاؤ یہ فاضل فضیلت سے ہے یا فضلے سے ہے, یہ تو بتاؤ کہ یہ فاضل ہے کس سے, اس کا کس سے مشتق ہے, فضیلت سے ہے یا فضلے سے ہے. یہ حضرت ماں کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی بات میرے شیخ نے سنائی. تو کہو جی ہم کیا کہلائیں گے, فاضل دیوبند, فاضل سہارنپور. دیکھو شاید وہ پنکھا ایسے ہی چل رہا ہے, کوئی ہے نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ حضرت پھولپوری حضرت شاہ محمد احمد صاحب کی صحبت اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب عطا فرمایا کہ میں علم اس لیے نہیں حاصل کر رہا کہ اپنے لیٹر پیڈ پر یا وزٹنگ کارڈ پر لکھے فاضل دیوبند یا سہارنپور, میں علم حاصل کروں گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لہذا اللہ کے لیے, اور فرمایا میں اپنے شیخ کے ساتھ کہ صحبت بھی اٹھائیں گے اور ساتھ میں علم بھی, علم نبوت بھی سیکھیں گے اور اپنے شیخ سے نور نبوت بھی حاصل کریں گے. لہذا اللہ کی شان دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی حضرت والا مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو, ایک عالم, ایک دنیا. حضرت کو جانتی ہے, حضرت کو درس مثنوی سے بڑی رغبت تھی. ماں روم رحمۃ اللہ علیہ, ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں, جنہوں نے مثنوی اپنے شیخ شمس الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت کے صدقے میں لکھی, 28,500 اشعار فارسی میں, اور کیا علوم, کیا عشق و محبت, محبت الہیہ کی آگ ہے آگ. اسی میں سے جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سنائے کرتے تھے درس مثنوی, الحمدللہ اس فقیر نے حضرت سے مثنوی پڑھی تو فرمایا کہ ایک شعر ہے کہ گرزے چاہے می کنی ہر روز خاک, کہ اگر کوئی چاہ سے یعنی کنویں سے روزانہ مٹی کو نکالتا رہے, عاقبت اندر رسی در آب پاک, انجام یہ ہوگا کہ اگر وہ مٹی نکالتا رہے گا تو ایک دن آب پاک یعنی صاف پانی تک اس کو رسائی ہو جائے گی اور وہ صاف پانی تک پہنچ جائے گا. یہ ماں رومی رحمت اللہ علیہ کی مثنوی کا شعر ہے. اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا. فارسی اہل زبان فارسی بان یہاں موجود ہیں. ترجمہ غرض چاہے می کنی ہر روز خاک, کسی کنویں سے روزانہ کوئی مٹی نکالتا رہے, عاقبت اندر رسی در آب پاک, انجام نتیجہ نکلے گا ایک دن وہ صاف پانی تک پہنچ جائے گا. یہ اس کا ترجمہ ہے, یہ تو ہے اس کا ترجمہ. اب شرح جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی, حضرت والا رحمت اللہ علیہ جب معرفہ مثنوی لکھ رہے تھے تو میرے شیخ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر کی شرح مجھ کو خواب میں عطا فرمائی. اور خواب کے بارے میں میں مسئلہ آپ کو بتا چکا ہوں, دوبارہ اس کا تکرار کرتا ہوں کہ اگر خواب میں کوئی بات دیکھے یا سنے تو اس کو جب تک شریعت کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جائے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنی اونچی بات دیکھے لیکن اگر وہ شریعت کے تابع نہیں ہے, سنت کے تابع نہیں ہے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یاد رکھیے گا. اس لیے خواب کی کوئی مضامین شریعت و سنت کے تابع ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ جی فلاں میں نے بزرگ کو دیکھا, انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے, اور آپ کا دیکھنا برحق ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرمائے اسے کہ تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے, تم نماز مت پڑھو, تو مسئلہ یہی ہے کہ اس کو پھر بھی نماز اس پر معاف نہیں ہوگی, اس کو نماز پڑھنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ ہاں. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر داڑھی کے تو پھر بھی اس کو داڑھی رکھنی ہوگی. بہت نازک مضمون ہے لیکن حقیقت اصل یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سر آنکھوں پر, لیکن جو آپ نے اپنی حیات میں جو بات ارشاد فرمائی ہے, اب اس خواب کے ضرور کوئی معنی ہوں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے بدعملی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس کی بدعملی کے اشارے کے لیے اس طرح سے گویا ظاہر کیا, یا بعضوں نے داڑھی کے بغیر دیکھا تو بزرگوں نے اس کی تعبیر دی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جنت ہے, کیونکہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, دنیا میں داڑھی ہے وہ جنتی دیکھا. کہ جیسے کسی بزرگ کا انتقال ہوا, لوگوں نے دیکھا کہ جی ہم نے ان کو دیکھا, ان کی داڑھی نہیں ہے اور انتقال ہو گیا, کہ اللہ اکبر, کیا ان کا خاتمہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں, گھبراؤ مت, وہ جنت میں چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, اللہ نے انہیں جنت پہنچا دیا. اس لیے خواب, لیکن خوابوں کے یاد رکھنا, خوابوں سے کچھ نہیں ہوتا, نہ کچھ بنتا ہے نہ کچھ بگڑتا ہے. خواب سے نہ کچھ بنتا ہے نہ کچھ بگڑتا ہے. مثلا آج رات آپ سب لوگ خواب میں دیکھ لیجیے کہ ہم صدر بن رہے ہیں یا وزیر بن رہے ہیں, وزیر اعظم. آج سب خواب دیکھنا ہے سب کو, ٹھیک ہے؟ خواب پر ایک واقعہ سنیں. ایک مرتبہ ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک مسلمان سفر میں ساتھ جا رہے تھے. انہوں نے مل کے کچھ پکایا, اس میں ایک حلوہ بھی تھا, کیونکہ حلوے والا مبارک مہینہ ہے نا, شعبان حلوے والا مہینہ ہے. تو حلوہ پکایا انہوں نے, اب کھائے کیسے, کیا بھائی کہا کہ اچھا بھائی ابھی نہیں کھاتے, صبح کھائیں گے, لیکن ابتدا وہ کرے گا جس نے خواب اچھا دیکھا ہو. اچھا بھائی, اب صبح ہوئی, بیدار ہوئے, ہاں بھائی کیا خواب دیکھا؟ تو عیسائی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے پانچویں آسمان پر لے گئے. کہا بڑا زبردست خواب, ماشاءاللہ. اچھا بھائی, لیکن دوسرے کا بھی سننا. یہودی نے کہا بھائی میرا بھی سنو. کہا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ساتویں آسمان پر لے گئے. اب وہ مسلمان بالکل خاموش بیٹھا ہے. اس کہا بھائی تم بھی تو بتاؤ کیا. کہا میں کیا بتاؤں, مجھے کوئی خواب کیا نظر آیا. کہا میرے ساتھ تو ایک بجا عجیب معاملہ ہوا رات کو. کہا وہ کیا؟ کہا میں سو رہا تھا تو ایک شخص آیا ڈنڈا بردار, اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا, ٹیٹی اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے مجھے اٹھایا اور اس نے کہا کہ حلوہ کھا. میں نے کہا بھائی یہ حلوہ میں اکیلے نہیں کھا سکتا, میرے دو ساتھی بھی ہیں, وہ ساتھی بھی کھائیں گے, تو میں یہ نہیں کھا سکتا. پرواہ نہ کر, تم حلوہ کھاؤ, وہ تو آسمانوں کی سیر پہ گئے ہوئے. اب سارے یہودی عیسائی دونوں دوڑے, دیکچی کو جا کر دیکھا تو وہ بالکل خالی. اس نے کہا ظالم یہ کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں, اتنی دکھ بھری داستان, دیکھو میرا حلق سوکھ گیا تمہیں آوازیں دے دے کر, لیکن تم ایک تو پانچویں آسمان پر اترتا ہے, ایک ساتویں آسمان پر, اتنی میں نے آوازیں دی. انہیں کہا ہمیں تم نے بلایا, تم نے ہمیں کیوں نہیں جگایا اور بلایا کیوں نہیں؟ کہا اتنا بلایا, اتنی آوازیں دی, لیکن ایک پانچویں آسمان پر گیا ہوتا, ایک ساتویں آسمان پر, مجھ فقیر کی کسی نے نہیں سنی, مجبوراً مجھے ایک کام کرنا پڑا. تو میرے دوستو خواب مبارک ہے, اس سے ایک حوصلہ مل جاتا ہے. مثلا ایک طالب علم کو استاد کہتا ہے ماشاءاللہ تم بڑے ذہین ہو, تو اس کے کہنے کی وجہ سے ذہین ہے کیا؟ نہیں. وہ طالب علم کو ذہین کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا. ایک دس پارے پڑھنے والے کو حافظ صاحب بول دیتے, کیا وہ حافظ ہے کیا؟ جب قرآن پاک پورا پڑھا نہیں کیسے حافظ بول دے؟ نہیں, اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہتے ہیں حافظ جی. فرمایا اسی طریقے سے خواب سے حوصلہ مل جاتا ہے, ایک چھوٹی سی, لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بزرگوں کا خواب, اہل اللہ کا خواب, جو کہ شریعت کے دائرے میں ہو, یہ پہلی شرط ہے شریعت کے دائرے میں ہونا, تو وہ خواب معتبر اور مبارک کہلاتا ہے. اب حضرت کا خواب سنیے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو خواب میں شرح عطا فرمائی اس کی حضرت نے بیان فرمایا کہ غرض چاہے می کنی ہر روز خاک, عاقبت اندر رسی در آب پاک. اگر کوئی روزانہ مٹی کو کھودتا رہے گا, کنویں کو کھودتا رہے گا, تو ایک دن نتیجہ یہ نکلے گا کھودتے کھودتے صاف پانی تک پہنچ جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اول شرط یہ ہے کہ کنواں کھودنا کہاں پر ہے. ہر زمین کو کنواں نہیں کھودا جاتا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کیا ماشاء اللہ کنواں ہے, 80 کے زمانے سے, آپ ابھی بھی اس کا پانی پی کے دیکھیں. لوگوں نے اس کو لیبورٹریوں میں ٹیسٹ کرایا, کہتے اتنا بہترین پانی نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو لوگ وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں بھرنے کے لیے, اور لوگ بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں. تو پانی کا قاعدہ یہ ہے کہ پانی سے جو ہے شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے, یہ پانی کا ایک اصول ہے. شمال سے جنوب, بندہ جہاں بیٹھا ہے میرے بائیں ہاتھ پر شمال ہے اور دائیں پر جنوب ہے, سامنے مشرق اور ادھر مغرب, یہ شمال یہ جنوب. اور پانی کی چال ہوتی ہے, ایک رفتار ہے جو زمین میں, زیر زمین جو پانی چلتا ہے وہ شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہے. یہ لہذا جب کنواں کھودا جاتا ہے تو اسی رخ پہ کھودتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ شمال میں جو گاؤں ہیں وہاں کا میٹھا پانی ہے, پھر اس کی لائن پر کنواں کھودتے ہیں یا بورنگ کرتے ہیں. تو حضرت کے مدرسہ جو خانقاہ ہے وہاں میٹھا پانی, روڈ پار ایک اور جگہ ہے, ان لوگوں نے بھی کنواں کھودا اسی لائن پر, تو وہاں انتہائی کڑوا پانی نکلا. حضرت کے پاس آئے کہ حضرت ہم نے تو آپ کا ماشاءاللہ اتنا میٹھا پانی اور ہمارا اتنا کڑوا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کا بھی میٹھا ہو سکتا ہے. اچھا بس کا ایک تھوڑا سا عمل کرنا ہوگا. اچھا فوراً کاغذ قلم نکالا کہ جی حضرت فرمائیے. فرمایا کچھ نہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں, زبانی بھی یاد ہو سکتا ہے, بس روزانہ 20 منٹ بیٹھ کر اس کنویں پر, روزانہ 20 منٹ بیٹھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں. اب سمجھ گئے نا مدرسہ کس کا ہے وہ روڈ پار غیر مقلدوں کا. تو فرمایا کہ بس روزانہ 20 منٹ 40 دن یہ عمل کر لو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فضائل اور مناقب بیان کرنے. بس کاغذ علم جیب میں رکھا, کہا یہ نہیں ہو سکتا, کھارے پانی پی لیں گے مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے. تو پہلے پوچھا جاتا ماہر سے کہ کہاں پر ہم یہ کریں, پھر وہ کھدائی کرتا ہے تو حضرت نے فرمایا پہلے تو صرف مٹی نکلتی ہے تو جو کھودنے والا ہے وہ مایوس ہوتا ہے, کہتے ہیں یہاں کیا نکلے گا, لیکن ماہر کہتا ہے ذرا جاؤ ابھی نہیں, اتنی جلدی نتیجے کا مت انتظار کرو. اس کے بعد پھر وہ مٹی تھوڑی تھوڑی گیلی ہونے لگتی ہے, اب پانی مٹی کے ساتھ, وہ جب پانی آتا ہے تو اگلو کہتا ہے ہاں دیکھا, دیکھو ماہر بتاتا ہے دیکھو یہ گیلی مٹی بتا رہی ہے نیچے پانی موجود ہے. اب وہ پھر تیسرے درجے میں کیا ہوتا ہے کہ کیچڑ آتا ہے, اب وہ کیچڑ یعنی آدھا پانی آدھا مٹی, کہا دیکھو پتا چلتا ہے, دیکھو کہا دیکھو پانی قریب آ رہا نا, یہ اس نے مٹی کو کیسا بنا دیا. پھر اس کے بعد جب کرتا ہے تو پھر مٹی والا پانی نکلتا ہے جس کو گدلا پانی بولتے ہیں, مٹی والا پانی. حضرت نے فرمایا کہ جن گاؤں میں یہ بھی پانی نہ ہو کنواں, وہ گاؤں والے اس پہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں, کہتے اللہ اکبر پانی نکل آیا, کیونکہ اس گاؤں میں جہاں میٹھا پانی نہ ہو صاف پانی نہ ہو تو وہ کہتے مٹی والا پانی, یہ تو نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے. ایسے کئی دیہات دیکھے ہیں میں نے جہاں ایسا پانی پی رہے اور ایسا خوش ہے کہ ہمارا گاؤں میں کنواں ہے. لیکن میرے شیخ فرماتے اس پر بس نہیں کرنا, اب وہ ماہر کہتا ہے کہ نہیں آگے بڑھو, وہ کہتا ہے اور کیا چاہیے بھائی پانی مل گیا, کہا نہیں ابھی سوتے تک جانا ہے آگے بڑھو. جب مزید کھدائی کرتے تو بل صاف اور شفاف پانی نکلتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالی نور سے بھر دے, سبحان اللہ کیا عجیب. دیکھو علم اور معرفت, دیکھو علم کسے کہتے ہیں, اب کنواں ہے تقریر اس پر ہو رہی ہے کنویں پر, اب علم کس کو کہتے ہیں. فرمایا اسی طرح سے جب انسان کسی اللہ والے کا دامن پکڑتا ہے, اس کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے, اس کے پاس آنا جانا شروع کرتا ہے, اس کی باتوں کو غور سے سنتا ہے, اس کے اعمال کو دیکھتا ہے, جن باتوں کو کرنے کا فرماتا ہے اس کو کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے, جن حرکات سے روکتا ہے ان گناہوں کو نہ کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. فرمایا کہ جب سالک یہ کام کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کی محبت کے اعمال کرنا شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعمال سے بچنا شروع ہوتا ہے, سنتوں کی طرف بڑھتا ہے آگے, ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے, تو فرمایا یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خزانہ رکھا ہے, ہماری جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا خزانہ ہماری جانوں میں رکھا ہے. اب وہ جب سالک اس پر عمل کرتا ہے, ابتدا کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت کے راستے میں بغیر شیخ کے آگے نہ بڑھے, دامن پکڑے. اب وہ عمل کرتا ہے تو کہتا ہے حضرت جی ذکر کرتا ہوں مجھے کچھ مزہ نہیں آتا, اللہ اللہ ایسا جیسا سوکھا ہے اور نہ عبادت میں دل, نہ نماز میں دل, نہ قرآن پاک میں دل, بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں وہ ہوں گے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملتا. شیخ فرماتے ہیں کیے جاؤ, ابھی ابتدا ہے, ابھی آغاز ہے, یہ خشک مٹی لگے گی تمہیں سب کچھ, کیونکہ نفس حرام مزوں کا, حرام لذتوں کا عادی ہے, ابھی یہ باتیں تمہیں خشک روکھی لگے گی. ارے اور پھر داڑھی رکھوں گا, اب داڑھی رکھتا ہے لوگ کہتے ہیں لو جی ملا بن گئے, تم داڑھی رکھو گے تمہاری شادی کیسے ہوگی؟ میں ایک بات اکثر پوچھا کرتا ہوں جو دوبارہ پوچھتا ہوں کہ داڑھی والوں کی شادی پہلے ہوتی ہے بغیر داڑھی والوں کی؟ سب کا اتفاق ہے اس سے؟ اگر کسی کو اتفاق نہیں تو ہاتھ کھڑا کرے. ہاں بھائی, داڑھی والوں کی پہلے ہوتی ہے؟ کوئی یار منڈی تو ہلا دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سمجھانے کہ بھائی داڑھی والے کی رکھو گے تو شادی کیسے ہوگی. میرے شیخ فرماتے ہیں داڑھی رکھو, نیک بنو, اللہ والے بنو, اللہ نیک عطا فرمائیں گے. جنٹ بنو گے چنٹ ملے گی, جنٹ بنو گے چنٹ ملے گی, جیسے کو تیسا. نیک بنو نیک ملے گی, توا کرو. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک حافظ قرآن آیا کرتے تھے, تو وہ حافظ قرآن ایک حضرت کے پاس ایک دن آئے, بہت رو رہے تھے. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ وہ آئے کرتے تھے, کہنے لگے کہ حضرت میں آپ کے پاس آنے کی برکت ہے, تبلیغ میں جاتا ہوں اس کی برکت ہے, میں نے داڑھی رکھ لی, حافظ قرآن بھی ہوں, انجینئر بھی تھے وہ. کہنے لگے حضرت میری شادی ہوئی تو وہ جو جسے منگنی ٹھہری تھی منگیتر فیانس, وہ جو ہے فرانس کی تھی, یو کے میں رہتی تھی. ایک دن اس نے مجھے دیکھ لیا, کہیں نظر پڑ گئی. اس زمانے میں تو فیس بک نہیں تھی, نہ سوشل میڈیا. تو آج کل تو سب سے پہلے تصویر مانگتے ہیں کہ جی لاؤ تصویر. مزے کی بات یہ, صوفی صاحب بھی چشمہ لگا کے تصویر کھچوا کے بھیجتے, اور صوفیوں کی بھی عجیب قسم ہے, ٹوپی پہنے تو لگتا ہی نہیں کہ اندر بال ہے, اور جب ٹوپی اتارے تو پتا چلے بڑے ہیرو بنے ہوئے ہیں. ایسے بھی دھوکہ دیتے ہیں. اب اس کی نظر پڑ گئی تو حضرت فرماتے کہ اس شخص نے کہا کہ اس لڑکی نے تو انکار کر دیا, میں اس ملا سے تو شادی نہیں کروں گی, یہ تو ہمیں کلفٹن بھی نہیں لے کے جائے گا. یہ حضرت کے الفاظ ہے نا, اسی کو نقل کر رہا ہوں, کہ ہمیں کلفٹن کی ٹنٹن نہیں دکھائے گا, پارک بھی نہیں لے کے جائے گا, گھمائے گا پھرائے گا بھی نہیں, ہر وقت قید زنجیر سے باندھ کے رکھے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جتنا خوش دیندار اپنے گھر والوں کو رکھتا ہے اتنا وہ کیوں ہوتا ہے, کیا ہے گاڑی میں بھی جا رہے ہیں, ڈرائیور شوہر کہیں دیکھ رہا ہے, بیوی کہیں دیکھ رہی ہے. دیندار ہوگا تو شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو دیکھے گی. اب یہاں دونوں الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سیلف سروس چل رہی ہوتی ہے دونوں کی. تو حضرت نے فرمایا کہ گھبراؤ مت, اللہ تعالیٰ تمہارا مقدر اچھا فرمائیں گے, میں دعا کرتا ہوں. فرماتے ہیں سال یا ڈیڑھ سال کی بات ہے, حضرت کا سندھ گئے جانا ہوا تو وہ انجینئر وہاں ملا, ہنس رہا تھا. حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی کرا دی ایک حافظہ قرآن لڑکی سے. فرمایا دیکھو تمہاری قسمت میں یہ تھی, اللہ نے رکھی تھی نیک کے لیے, نیک نیک بنو نیک بنے گی. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اب انسان جب عبادت کرتا ہے نیک کام, صاحب پتہ نہیں کیا ہوگا, داڑھی رکھوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا, شلوار ٹخنے سے اوپر رکھ کروں گا پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں رزق کہاں سے ملے گا. ارے بھائی داڑھی کا اور شلوار ٹخنے کا رزق کس سے کیا تعلق ہے؟ تم محنت کرو, کام کرو, پڑھو لکھو, تجارت کرو, سب سے بڑی چیز تو تجارت ہے. تاجر آدمی بڑے بڑے انجینئر کو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کیسا ڈانٹ لگاتا ہے. حضرت خود فرماتے کہ ہمارے وہ ہندوستان کے علاقے کا ایک شخص تھا, انگوٹھا چھاپ اس کو بالکل نہیں پتا کہ انگوٹھا بھی کیسے لگاتے ہیں. میں نے خود دیکھا, حضرت کے کچھ تعلق تھا کہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ڈانٹ رہا ہے کہ تم جاہل ہو، تمہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا. فرمایا اللہ کی شان ہے آج بھی ایسے. یہ کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری، انجینئرنگ اسپیشلائزیشن، یہ کوئی رسک کی زمانہ. ہاں بلکہ ایک بات ہے کہ داڑھی رکھے، شلوار ٹسنے سے اوپر کرے، یعنی اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، تو اس کے رزق کا بندوبست اللہ تعالی فرمائیں گے. اللہ رزق عطا فرمائیں گے، رزق دینے والے اللہ ہے، عزت سے رزق ملے گا. تو شروع شروع میں انسان کو خوف بھی ہوتا ہے، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ مجھے فنڈامنٹلسٹ بولیں گے، میں کیسے اس دنیا میں، اس ورلڈ میں میں کیسے سروائیو کروں گا. وہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے، میڈیا نے لوگوں نے کیا ڈرا کے رکھا ہے. حالانکہ الحمدللہ اللہ والے جتنی خوش و خرم، جتنی عافیت سکون، میرے شیخ فرماتے تھے سکون والی زندگی جیسی ان کی ہے. فرمایا تم کیا سمجھو گے، ان کے ساتھ رہ کے دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ کیا زندگی ان کو عطا فرما رہا ہے. ان کی زندگی فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہوں کی بادشاہت سے بڑھ کر ہے. سارے عالم کی عزت ایک طرف رکھ دو، ایک اللہ والے کی عزت اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ ان کو اللہ تعالی عزت عطا فرماتے ہیں. اب وہ خوش کرے، مزہ نہیں آتا، لذت نہیں ملتی، فرمایا لیکن عمل کرتا ہے کہ سنت کے مطابق اپنے اعمال کو بناتے جاؤ، اپنے اخلاق کو مٹاتے جاؤ، غیر اللہ سے دل کو چھڑانا شروع کرو، اللہ کی طرف دوڑنا شروع کرو. جب صالح اس پر عمل کرتا ہے تو پھر جو دوسرا درجہ آتا ہے کچھ کچھ مزہ آنے لگتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اسے لذت عطا فرماتے کہ رونے کا مزہ دے دیتے ہیں اسے، کہ وہ آنسو بہاتا ہے، وہ رونے کا مزہ کبھی اس کو ملتا ہے. لیکن ابھی گناہ بھی چل رہے ہیں، ابھی مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، پہلے صرف مٹی کے گناہ گناہ گناہ، اب کبھی کبھی اس کو رونے کا مزہ مل رہا ہے. نماز کا شیخ کے پاس 40 دن لگا دیے، 5 وقت نماز کا، 5 وقتہ نماز کا عادی بن گیا. اب اس کو نماز کا مزہ، کہ جی نماز کا مزہ کیا ہے؟ ارے ظالم 5 وقت نماز پڑھنے والے، تجھے نماز کا مزہ اس لیے نہیں پتا چل رہا کہ تو نماز چھوڑتا نہیں ہے، ذرا ایک دن نماز نہ پڑھ کے دیکھ، تجھے پتا چلے گا کہ نماز سے کیا سکون ملتا ہے. ہمیشہ تلاوت کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اس لیے پوچھتا ہے کہ کیا مزہ ہوتا ہے. مزہ اس لیے نہیں کہ ہر وقت مزوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو کیا پتا، مچھلی کو کیا پتا تڑپنا کیا چیز ہوتی ہے. جب پانی سے نکالو تب اس کو پتا چلتا ہے پانی. جو اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں، سنتوں میں، تقویٰ کے نور میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ تڑپنا اور خشکی کیا چیز ہوتی ہے. جب کبھی شیطان اور نفس کے دام میں پھنس کر اور ان کی بات مان کر، یا شیطانی شیاطین انسانوں کی بات مان کر کبھی اللہ سے دور ہوتا ہے، دور جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ میں تو روشنیوں میں تھا، کہاں اندھیرے میں آ گیا. تڑپ کر توبہ کر کے دوبارہ دریائے محبت میں چھلانگ لگا دیتا ہے. ابھی گناہ ساتھ چل رہے ہیں، گناہ اور عبادات، ہم لوگوں کا حال ہے، گناہ اور عبادات ابھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کہ نماز بھی ہے، ذکر تلاوت بھی ہے، لیکن فیس بک، ٹی وی، بد نظری، خیالات پکانا، ابھی یہ کام ہمارے جاری ہیں. شلوار ٹخنے سے اوپر نعمت ہے، داڑھی رکھ لی نعمت ہے، لیکن ابھی گڑبڑ بازی، گڑبڑ کے برگڑ کھا رہے ہیں ابھی ہم. اب اس کے بعد وہ سالک آگے بڑھ رہا ہے، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سالک گناہ نہیں کرتا، عبادات میں زندگی گزارتا ہے. کبھی کبھی پرانے گناہ یاد آ جاتے ہیں، اس سے حرام لذت لے لیتا ہے، یا کبھی کہیں گیا تو نئے گناہ کا مزہ اس کو ملا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں یہ ابھی مٹی والا پانی پیتا ہے.
بھوکے توبہ بھی کر لیتا ہے، ہاں توبہ بھی کر لیتا ہے، لیکن میرے شیخ فرما رہے ہیں ابھی یہ مٹی میں گھونٹ بھی رہا ہے، عبادت کی اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کی شراب پی تو رہا ہے لیکن خاک آلود مٹی ملی ہوئی شراب پی رہا ہے. اور اس کو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ ایسے صوفی اور سالک کو فرما رہے ہیں جو عبادات ذکر ہے علم حاصل کر لیا اور عبادات ہے حج ہے تمام رونا ہے تلاوت ہے تفسیر ہے بیانات ہے سب ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مٹی ملاتا رہتا ہے اپنی شراب محبت الہیہ میں. اس کو ماں رومی فرماتے ہیں جھرا خاک آمیز چو مجنو کنت. اس شخص کو آپ بولے کہ تو اللہ کی محبت کا رستہ چھوڑ دے وہ ہرگز نہیں راضی ہوگا اس بات پر، وہ یہی کہے گا کہ میں چاہیے مجھے اللہ والی زندگی چاہیے، لیکن ظالم پھر بھی مٹی سے کھیلتا رہتا ہے. اسی کو معلومی فرما رہے جڑا خاکہ میں چو مجنو کنت، ارے ظالم مٹی ملا کون تجھے اتنا پاگل اور دیوانہ اور اللہ تعالی کی محبت کے رستے میں مرچ کر رہا ہے. صاف گر باشد ندانم چوکنت، کہ ابھی تو مٹی والا حال ہے، اگر صاف اللہ کی محبت کی شراب ترک معصیت نور تقوی سے صاف 100% ولایت سے دلکیت کی شراب تجھے ملے تو کیا حال ہو، تیری مستی کا عشق الہی کا عبادات کا ذکر اللہ کا اللہ تعالی کی محبت میں رونے کا مزہ کیا ملے اگر تو صاف والی پیے، ابھی تو مٹی ملا گھونٹ پیتا ہے. اللہ اکبر، کہ عبادت بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ دل پشوری بھی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کے قرب سے محروم ہے. ہاں گو کہ عبادات میں جان لگا رہا ہے جان لگا رہا ہے جان لگا رہا ہے محنتیں کر رہا ہے لیکن اپنی محنت کو خود اپنے ہاتھ سے برباد بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں ہمت کرو، اس نفس کی بات مت مانو. کہاں تک رسوا ہوگے اس نفس کی بات مان کر، کتنی اپنی ذلتوں پہ پردہ اللہ کی ستاری کا ڈلواؤ گے. اللہ کے لیے اس سے نجات حاصل کرو، شیخ سے فریاد کرو درخواست کرو ساقیہ جامع الفت پلا دے میری اصلاح کی بھی دعا دے. فرمایا اب چھوڑو زندگی گزر رہی ہے قبر کی منزل قریب آ رہی ہے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے قوتیں کمزوریوں سے بدل رہی ہیں اور موت کا وقت نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، کچھ پتہ نہیں ہے کس وقت آئے بلاوا اور ہم چلے جائیں. فرمایا اگر اسی گناہ کی حالت میں چلے گئے تو کیا حال ہوگا، کتنا پچھتانا پڑے گا. اس لیے توبہ کر کے ہمت کر کے سچی توبہ کر کے اس گناہ سے نجات حاصل کرو، چھوڑو اس کو بھی. اللہ کے لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کرو، اللہ کے لیے اپنی جان پر رحم کرو. ایک مرتبہ حضرت کیا درد تھا، فرمایا اگر اختر کی جان پر تم کو رحم نہیں آتا تو اپنی جان پر رحم کرو. کیوں اپنے کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم کرتے ہو، ان گناہ و غلاظت کی گندگی میں اپنے کیوں کیوں آلودہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا پردہ ستاری ہے، شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ آپ نے میری نالائکیوں پر اپنی پرداری کا ستاری کا پردہ ڈال دیا، پردہ داری فرمائی. اور پناہ چاہتے ہو اس وقت سے، پناہ چاہتا اس وقت سے کہ جس دن آپ پردہ داری فرمائیں گے. اس لیے فرمایا ہمت کر کے چھوڑو صاف والی پیو، دیکھو تو اللہ والے کیا مزے اڑاتے اس دنیا میں. آخر کیا بات ہے کہ بادشاہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی، کیا بات ہے. وہ علماء ربانیین اللہ اکبر ان کی محنتیں ان کی مجاہدات ان کی جو ہے وہ ان کی تکالیف اور مشقت اللہ کی محبت کے راستے میں آج امت فیض اٹھا رہی ہے، ان کا ان کے فیض سے فائدہ اٹھا رہی ہے جنہوں نے اللہ کے لیے یہ سب چیزوں کو برداشت کیا. فرمایا تم بھی ہمت کرو، اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو یہ صاف کر بحشت ندانم چوکنا. فرمایا ہمت کرو خدائی کرو آگے بڑھو چھوٹ جائے گا، یہ مت دیکھو اب میں بوڑھا ہو گیا، یہ مت دیکھو اب میری اب تو میں پرانا اس گناہ کا عادی ہو گیا. فرمایا نہیں، پھر بھی ہمت کرو، چھوڑو اس کو، اپنی اصلاح کے لیے شیخ سے رابطے کو مضبوط کرو، اس کی صحبتوں میں زیادہ بیٹھو، دعائیں کراؤ، اپنی اصلاح کے لیے خود گڑگڑاؤ، اللہ سے رو، آنسو برساؤ. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مصدر کی دعا سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، مایوسیوں کے بادلوں میں امید کا چاند، امید کا سورج طلوع فرما رہے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مصدر کی دعا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مصدر کی دعا سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو 100% اپنی رضا، اپنی خوشی اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب و بارک وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی بلوغت سے لے کر آج تک اس حیات میں، اس زندگی میں جو ہم نے آپ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ میں ان گناہوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، ان گناہوں پر استغفار کرتا ہوں جن گناہوں کو میں نے کیا اور اس پر آپ سے معافی نہیں مانگی. یا اللہ اپنے کرم سے ایسے خطاؤں کو بھی معاف فرما، جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے، آپ نے اس حالت گناہ میں اس گناہ کو کرنے سے پہلے کتنی ہم پر اپنی حجت کو تمام فرمایا، ہمارے ذہن میں آیتیں ڈالی، ہمارے دلوں میں احادیث مبارکہ ڈالی، ہم نے بزرگوں کے بیانات سنے. لیکن یا اللہ میں نے اپنے نفس کی کمینے پن کی وجہ سے اور یا اللہ اس گناہ کی محبت کی وجہ سے یا اللہ ہمیشہ آپ کو ناراض کیا. اے اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف فرما، اور یا اللہ میں اس گناہ پر بھی معافی مانگتا ہوں جس کو میں نے بے خبری میں، انجانے میں، جبکہ مجھے ہوشیار ہونا چاہیے تھا، فکر مند ہونا چاہیے تھا، خبردار ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ اس وقت میں میں نے غفلت کی وجہ سے اور یا اللہ تعالیٰ لاپرواہی کی وجہ سے، بے فکری کی وجہ سے، یا اللہ جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما. اے اللہ میرے چھوٹے گناہ کو بھی معاف فرما، بڑے گناہ کو بھی معاف فرما، دن کے اجالے کی گناہ ہو، رات کے اندھیرے کی گناہ ہو، یا اللہ میری جلوت کے گناہ، میرے خلوت کے گناہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ نے خود فرمایا، من یغفر الذنوب الا اللہ، من یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ آپ کے سوا، اللہ کے سوا کون بخشے گا. یا اللہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گھر تو، کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا، کدھر جائے بندہ گنہگار تیرا. یا اللہ نیکوں کے خدا بھی آپ ہیں اور گنہگاروں کے خدا بھی آپ ہیں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ جس طرح آپ، یہ بھی آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے کہ اللہ آپ نے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنا کرم فرما دیجئے، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنی مدد بھیج دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کے، یا اللہ جو غفلت زدہ حصے ہیں ان کو بدل دیجئے، ہمارے ان کو اپنی محبت، اپنے قرب اور یا اللہ فکر والی زندگی سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں اپنی محبت کی فکر پیدا فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو دور فرما، ہماری کمزوریوں کو دور فرما، اپنی محبت کے راستے میں یا اللہ آگے بڑھا دیجئے. یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، یا اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا واسع المغفرہ یا واسع المغفرہ. یا اللہ مغفرت بے حساب فرما دیجئے, اور یا اللہ تعالی اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ جنت کا فیصلہ ہمارے حق میں فرما دیجئے, اعمال جنت کے اللہ ذوق و شوق نصیب فرما, گناہوں سے اللہ ہم سب کو خلاصی عطا فرما, دوزخ سے عذاب بچا, دوزخ کے عذاب سے بچا, گناہوں کے عذاب سے ہم سب کو بچا, اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا, اپنی محبت کا ذریعہ بنا, ہماری اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا, اور ہماری دینی زندگی کا ذریعہ بنا دیجئے. ہمارے کاموں کو آسان فرما یا اللہ, ہمارے کاموں کو آسان فرما, مغفرت بے حساب فرما, مغفرت بے حساب فرما, اور یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما, دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے اس یا اللہ تعالی اس درخواست مغفرت کی, یا اللہ اس درخواست مغفرت کو قبول فرما, اور یا اللہ ہمارے توبہ سچی توبہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.